لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو وہ ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوا، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک اللہ کا کلام وہ ہے جو قرآن کا حصہ نہیں لیکن بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل وہ بھی ہوا، اگرچہ اس کے بیان ہی الفاظ قرآن کریم کی طرح محفوظ نہیں رکھے گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اپنی احادیث میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی. ایسی احادیث کو کہتے ہیں احادیث قدسی. تو یہ بھی حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ، کہ اللہ جل جلالہ نے یوں فرمایا. الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وما تقرب الي عبدي بشيء احب الی من اداء ما افترضت علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے نفلی عبادتوں کے ذریعے. نفلی عبادتیں کر کے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قرب حاصل کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس سے زیادہ اعزاز کیا ہوگا ایک بندے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں محبت کرنے لگتا ہوں اور میں خود اس کے اعضاء و جوارح کا کام کرنے لگتا ہوں. اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوتا ہے نوافل کی کثرت سے جب انسان اس کو اللہ جل جلالہ کے تقرب کی غرض سے اختیار کرے. یہ سب بتا دیا. پھر فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی من اداء ما افترضت علیہ، کہ یہ جو کچھ قرب میرا حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں میں محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کا آغا بن جاتا ہوں، یہ مرتبہ نوافل کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے. لیکن میرا بندہ جب فرائض ادا کرتا ہے تو فرائض ادا کرنے سے جو قرب اس کو حاصل ہوتا ہے مجھ سے، وہ مجھے اس نوافل ادا کرنے کے قرب سے بھی زیادہ محبوب ہے. کہ جب فرائض ادا کرنے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت نوافل کے ادا کرنے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے اس کے. بلکہ الفاظ حدیث میں یہ ہیں کہ کوئی چیز جس سے میرا قرب حاصل کیا جائے مجھے اتنی پسند نہیں جتنی فرائض کی ادائیگی مجھے پسند ہے، جو میں نے اپنے بندے کے ذمے فرض کیے ہیں ان کی ادائیگی جتنا مجھے پسند ہے اتنی کوئی اور چیز پسند نہیں. تو دو چیزیں بیان فرمائی یہاں پر، ایک نوافل کی ادائیگی سے حاصل ہونے والا قرب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، اور دوسرے فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہونے والا قرب. پہلے کی کچھ تفصیل بیان فرما دی اور اس کی کیفیت بیان فرما دی کہ یہ قرب ایسا ہوتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. اور دوسرے کی کیفیت بھی بیان فرمائی. دوسرے کی کیفیت اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے تو وہ ایسی نعمت ہے لامتناہی، کہ اس کی کوئی حد و نہایت ہی نہیں، اس کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. تو اس قرب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ادنا درجے کے قرب میں یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ بن گئے ہیں اور ناک بن گئے ہیں اور ہاتھ بن گئے ہیں اور پاؤں بن گئے ہیں، تو اعلیٰ درجے کے قرب میں کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ چھوڑ دیا، بیان کرنا ہی چھوڑ دیا کہ وہ بیان میں آنے والی چیز ہی نہیں، وہ اتنی لامتناہی غیر محدود چیز ہے جس سے کوئی حد و ساتھ ہے. تو دو قرب بیان فرمائے، اور یہی حدیث در حقیقت صوفیاء کرام کے نزدیک اصل ہے، ان دو اصطلاحوں کی جو آپ میں سے بعض رات نے شاید سنی ہو. صوفیاء کرام کہتے ہیں قرب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے اس قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک قرب نوافل اور ایک قرب فرائض. قرب نوافل اور قرب فرائض، یہ دو اصطلاحات صوفیاء کرام کے ہیں، بہت مشہور معروف ہیں، وہ یہیں سے نکالی اسی حدیث سے. قرب قرب نوافل اور قرب فرائض. قرب نوافل کیا ہوتا ہے؟ حضرت صوفیاء کرام کہتے ہیں، حقیقت تو ان چیزوں کی در حقیقت بیان کرنے سے نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو عطا فرمائے تو چکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. لیکن ہم جیسے لوگ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی کیفیات کچھ بیان فرمائی، اس واسطے کچھ ہم بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو قرب نوافل وہ یہ کہتے ہیں صوفیاء کرام، یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک مطالعہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، اس اللہ کے راستے پر چلنے میں اس کو مجاہدات کرنے ہوتے ہیں، ریاضتیں کرنی ہوتی ہیں. مجاہدات کرنے ہوتے ہیں کیا مانا؟ کہ نفس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے. نفس چاہ رہا ہے آزادی اور اس کو پابند کیا جاتا ہے، نفس چاہ رہا ہے لذت اور ناجائز لذت، اس سے وہ ناجائز لذت چھڑائی جاتی ہے. نفس چاہ رہا ہے راحت، آرام، وہ آرام جو شریعت کے خلاف ہے، اور اس سے وہ آرام چھڑوایا جاتا ہے. یہ ہے مجاہدہ. یہ مجاہدہ کرتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے, کرتے 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 اس کے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کچلی جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس کے جو رذائل ہیں یعنی غلط قسم کی صفات وہ مغلوب ہو جاتی ہیں, نفس قابو میں آ جاتا ہے. اب غصہ آئے گا تو وقت صحیح محل پر آئے گا, بے محل نہیں آئے گا. اب خواہش نفس کی پیدا ہوگی تو صحیح جگہ کے لیے ہوگی, غلط جگہ کے لیے نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی غلط جگہ کے لیے تو معمولی سی توجہ سے, معمولی سے دھیان سے وہ ختم ہو جائے. تو رفتہ رفتہ انسان جب اپنے رذائل پر قابو پا لیتا ہے اور گناہوں سے بچتا بچتا اپنے آپ کو, اس کی زندگی کو اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے اور نوافل سے اور ذکر سے اس اپنے اندر قوت پیدا کر لیتا ہے نفس شیطان کی مخالفت کرنے کی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کر رہا ہے, کوشش سن رہا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق سن رہا ہے, کوشش دیکھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق دیکھ رہا ہے, کوئی چیز سے پکڑ رہا ہے ہاتھ سے تو اللہ کی رضا کے مطابق پکڑ رہا ہے, ناجائز طریقے سے نہیں پکڑ رہا, اور کسی طرف چل رہا ہے پاؤں کے ذریعے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق چل رہا ہے, اللہ کی رضا کے خلاف گناہ کے راستے میں نہیں چل رہا. تو جو نقل و حرکت بھی کرتا ہے جسم کی, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا, وہ سب اللہ جل جلالہ کی رضا سے مطابق ہوتا ہے. اس کو تعبیر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مانا؟ کہ کان سنتا ہی نہیں غلط بات, ناجائز بات, وہی بات سنے گا جس کو میں چاہوں گا, جو میری رضا کے مطابق ہوگی, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا مانا؟ کہ آنکھ جو ہے وہ ہمیشہ اسی چیز کو دیکھے گی جو جائز ہوگی, حلال ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگی, اس کو دیکھے گی. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا مانا؟ کہ میں میرا اس سے وہ ہاتھ سے پکڑے گا ہمیشہ وہی چیز کہ جو جائز ہوگی, حلال ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگی. پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مانا؟ کہ وہ اسی راستے پر چلے گا, اسی جگہ پر جائے گا جو حلال ہوگی, جائز ہوگی, اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی, اس کے خلاف نہیں چلے گا. تو یہاں یہ جو کیفیت حاصل ہوئی کہ رذائل مغلوب ہو گئے اور گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ گئی, اور اب جو کچھ کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر رہا ہے, اس کا نام ہے قرب نوافل. اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام قرب نوافل. اللہ میں یہ قرب عطا فرما دے اپنی رحمت, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا فضل و کرم. اللہ یہ قرب, دیکھو قرب سے لفظی معنی جو اگر دیکھیں تو وہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی پاس بیٹھا ہو. قرب جو ہوتا ہے وہ مکان کے اندر جگہ کے اعتبار سے, یا برہمان صاحب بیٹھے پاس, یہ میرے قریب ہے, یعنی مکانی اعتبار سے یہ قریب ہے, اس کو قرب کہتے ہیں لغوی اعتبار. اللہ جل جلالہ سے کسی شخص کو قرب مکانی تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ جل جلالہ مکان سے ماورا منزہ, وہ کسی ایک جگہ تو ہے نہیں کہ ان کے قریب جا کے بیٹھ جائے آدمی, وہ تو ہر جگہ ہے, ہر کائنات کا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جو اللہ جل جلالہ کے وجود سے خالی ہو, اور وہ مکان سے ماورا ہے, منزہ ہے, ان کو مکان کی جگہ کی حاجت نہیں. لہٰذا قرب اس قسم کا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ میرے پاس بیٹھے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں. ایک قرب ہوتا ہے ایسا کہ جس کے اندر رضا مندی کا قرب اور
محبت کا قرب، رضامندی کا اور محبت کا قرب ہوتا ہے. بھائی یہ تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے قریبی دوست ہیں. اب کیا رہتے ہیں امریکہ میں سات سمندر پار، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میرے قریبی دوست ہیں. تو یہ قرب کیا ہے؟ مکانی اعتبار سے تو فاصلہ ہے ہزارہ میلوں کا، سات سمندر پار کا، لیکن کیونکہ اس کی محبت دل میں ہے اور اس کو میں پسند کرتا ہوں اور اس کے دل میں میری محبت ہے، اس واسطے ہم کہتے ہیں میرا قریبی دوست ہے. اور کیا کہتے ہو؟ اعزاء اقربا. اقربا کس کی جمع؟ قریب. تو قریب رشتے دار، جو رشتے دار ہوتا ہے اس کو بھی قریب کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میرے اعزاء اقربا ہیں، یہ میرے قریبی رشتے دار ہیں. کیا رہتے ہیں آسٹریلیا میں؟ مکان اور مسافت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ قریبی رشتے دار ہیں، اس واسطے کہ ان سے محبت ہے، ان سے تعلق ہے، ان سے دل خوش ہے، ان کے ساتھ طبیعت ملتی ہے. تو اللہ جل جلالہ سے پہلی قسم کا قرب جو ہے نا، پاس بیٹھنے والا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری قسم کا قرب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ جل جلالہ اس سے محبت فرمائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے. یہ قرب جو ہے یہ حاصل ہو سکتا ہے بندے کو، اسی قرب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، نفلی عبادتوں کی، اور نفلی عبادتوں کی کثرت کرو گے تو میں پھر اتنا قرب دوں گا، تمہیں اتنا قرب دوں گا کہ تمہارا تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، تمہارا کان بن جاؤں گا، تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارا پاؤں بن جاؤں گا. یہ ہے قرب نوافل، کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک مطالعہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ جو آخر میں فرمایا کہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قرب فرائض. وہ کیا ہے؟ ہمیں تو پہلے کی ہوا نہیں لگی، دوسرے کا کیا پتہ چلے، لیکن بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ قرب فرائض اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہاں پر آدمی کام تو کر رہا تھا اپنے اختیار سے سب کچھ، پھر انسان اپنے آپ ہی کو بھول جاتا ہے قرب فرائض میں، اپنے آپ ہی کو بھول جاتا ہے اور پھر ہر کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایک چنتا سمجھتا ہے، جیسے ایک سمندر کے اندر بہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے وہ چلا جا رہا ہے، اپنی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرتا. میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے کچھ نہیں، جو کچھ ہے ہر وقت دماغ میں یہ رہتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے، کچھ کرا رہا ہے. بنا کر بے نیاز راہ و منزل، کوئی لے جا رہا ہے جا رہا ہوں. بنا کر بے نیاز راہ و منزل، کوئی لے جا رہا ہے جا رہا ہوں. تو میں نہیں چل رہا، کوئی اور چلا رہا ہے. میں نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اور پڑھا رہا ہے. میں روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی اور رکھوا رہا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فراموش کر جاتا ہے، یہ قرب فرائض کہلاتا ہے. تو صحابہ کرام کے یہاں ہمیں الفاظ ہی کا پتا ہے، حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرما لے تو کچھ پتا لگے، ورنہ خیر یہ تو بات بیچ میں آ گئی. ویسے ہی کہ یہ حدیث جو تھی، اس حدیث ہی کو بنیاد بنایا صحابہ کرام نے قرب نوافل اور قرب فرائض کی. لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی ان اصطلاحات کے پھیر میں مت پڑنا، اصطلاحات کے پھیر میں مت پڑو کہ مجھے قرب فرائض حاصل ہوا یا قرب نوافل حاصل ہوا یا کیا ہوا. ارے جو سیدھا سادہ کام تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ کرو. اصطلاح کون سی حاصل ہوئی کون سی نہیں ہوئی اس فکر میں نہ پڑو، اس فکر میں مت رہو. ارے آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے مطلب، یہ مطلب ہے کہ یہ پتا چلے کہ کون سا درجہ حاصل ہوا، کیا حاصل ہوا، یا واقعتا جو فائدہ ہے، جو نفع ہے وہ حاصل کرنے کا مطلب ہے. تو اس واسطے میں فرماتے ہیں کہ وہ اصطلاحات کے پھیر میں مت پڑو. چلو جان لیا سمجھ لیا کہ ہاں یہ بزرگوں نے یہ کام یہ باتیں بتائی ہیں کہی ہیں, لیکن ہمارے تمہارے لیے سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اتباع سنت اختیار کرو, اتباع سنت اختیار کرو ہر کام میں. اتباع سنت اختیار کرو گے تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا, چاہے پتا چلے یا نہ چلے, چاہے اس کی اس طرح معلوم ہو یا نہ ہو, گئے ہو جائے گی. ارے بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے, جی اس نے نسخہ لکھ دیا. اب نسخہ لکھنے کے بعد اس میں دوائیں تجویز کر دی, تو اگر کوئی مریض یہ چاہے کہ یہ پتا چلے کہ یہ دوا کس کام کی اور یہ دوا کس کام کی اور یہ کیا عمل کرے گی اور یہ کیا عمل کرے گی, اور پھر روز جا کے ڈاکٹر سے پوچھا کرے کہ صاحب اب میرے جو کیفیت تاری ہو رہی ہے اس کا کیا نام ہے ڈاکٹری میں, اور اب میں کس مرتبے پہنچا ہوں, کس اسٹیج پہ پہنچا ہوں مجھے بتاؤ. تو وہ علاج نہیں کراتا, علاج وہ کراتا ہے جو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے. ارے بھائی تجھے صحت چاہیے یا تجھے وہ نام چاہیے کہ تجھے کس اسٹیج میں پہنچا ہے وہ چاہیے, تو تجھے صحت چاہیے, اور صحت چاہیے تو بس یہ کھاتا رہو نسخہ اور عمل کرتا رہو اس کے اوپر, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے صحت عطا فرمائیں گے بس ہو جائے گی, بڑا چنگا ہو جائے گا حصہ ختم. اب کس درجات سے گزرا, کون کون سے اسٹیج آئے, اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے حضرت تو سیدھا سادہ یہ بات میں بتایا کرتے کہ بھائی یہ سیدھا سادہ اس طریقے سے کام کرو اور چلو اللہ کے راستے پر. کیا حاصل کہ فرائض بھی انجام دو اور نوافل بھی انجام دو, پھر جو کچھ دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو وہ دے گا. تو بندگی تو گدائیں آپ سب سے ملز متن کہ خواجہ خود روی سے بندہ پروری ڈالے, وہ جانتا ہے تمہیں کیا دینا ہے اور تمہارے ضرب کے کیا مطابق کیا مناسب ہے. ارے ہر ایک آدمی کا ضرب تھوڑی ہوتا ہے ہر بات کا, تو تمہارے ضرب کے لحاظ سے تمہارے حالات کے لحاظ سے کیا چیز مناسب ہے برحق ہے وہ عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, ان شاء اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. تو اس لیے فرماتے ہیں فرائض کو بھی عمل کرو اور نوافل کو بھی عمل کرو, سیدھی سیدھی بات یہ ہے. اب یہاں جو ہمارے لیے عملی بات اس حدیث میں ہے جو ہمیشہ سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ حدیث میں اس حدیث میں نوافل کی اتنی فضیلت بیان فرمائی, یعنی ایسی فضیلت کہ اس کا ذکر سنتے ہی بے ساختہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ کیا فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میں محبت کروں گا, میں کان بن جاؤں گا, میں آنکھ بن جاؤں گا, میں پاؤں بن جاؤں گا, میں ہاتھ بن جاؤں گا, اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی نوافل کی کثرت, لیکن اس کے بعد جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ہے بے شک یہ بڑی فضیلت کی, لیکن جتنی فضیلت اور جتنا قرب فرائض کو ادا کرنے میں حاصل ہوتا ہے اور فرائض کو ادا کرنے سے میں جتنی محبت کرتا ہوں اتنی نوافل سے نہیں. تو حضور اقدس نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے درحقیقت متوجہ ہمیں اس بات کی طرف فرما رہے ہیں کہ درجہ درجہ آنکھ ہوتی ہے, تو فرائض کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے نوافل کے مقابلے. یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے جو اکثر و بیشتر ہم اپنی عملی زندگی میں فراموش کر جاتے ہیں. بڑے بڑے فضائل اعمال سنیں, فلاں نفلی عمل میں یہ ثواب, فلاں نفلی عمل میں یہ ثواب, مختلف اعمال کے ثواب سنیں, تو اب نفلی اعمال کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے, اور فرائض کی طرف سے اتنا اہتمام نہیں ہوتا, فرائض کی اتنی لگن نہیں ہوتی جتنی نوافل کی ہو جاتی, تو یہ الٹا معاملہ ہے. ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی زیادہ پسند اور فرائض کا ادا کرنا تمہارے دن میں لازم, اس کو چھوڑنا گناہ. نوافل یہ ہے کہ اگر کیا تو ثواب نہیں کیا تو کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں. تو اس واسطے اہمیت کس کی ذرا ہونی چاہیے؟ فرائض. لیکن معاملہ الٹا ہو جاتا ہے عملی زندگی میں, نفلی عبادتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں اور فرائض کا اہتمام نہیں.
اللہ
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نوجوان کا معاملہ آیا تو وہ رات کو تہجد پڑھتا رہا گھنٹوں, رات کو گھنٹوں تہجد پڑھا, اب بعد میں آ گئی نیند اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ جب سویا تو فجر کی نماز غائب. تو فرمایا کہ بھائی ایسے تہجد سے کیا حاصل جو آدمی کو فجر کی نماز غائب کرا دے. اگر تہجد نہ پڑھتا اور فجر کی نماز صحیح وقت پہ پڑھ لیتا تو یہ بدر جہاں بہتر تھا, پر اس وقت اس کے کہ تہجد ساری رات پڑھا اور فجر کی نماز غائب کر. اس واسطے کہ تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا, واجب نہیں کیا, وہ اس کا حصہ وہ نوافل کے باب میں. اور فرض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے, وہ لازم ہے, ادا کرنا ہے, نہیں کرو گے تو گناہگار ہو. تو ہمارے ہاں یہ عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو رمضان آ رہا ہے نا, رمضان کے اندر عشاء کی نماز ہے اور تراویح ہے. عشاء کی نماز کیا ہے؟ فرض. اور تراویح کیا ہے؟ سنت موقعہ جو نوافل ہی میں شامل ہوتی ہے. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ تراویح کا تو اہتمام بہت, سب تراویح کی ایک رکعت میں چھوٹے, قرآن کی ایک آیت میں رہ جائے کہیں امام کے پیچھے سے, اور عشاء کے فرض کا اتنا اہتمام نہیں. عشاء کا فرض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو جائے. نتیجہ یہ کہ عشاء کے فرض کے اندر تو پہنچ رہا ہے دیر سے, یا فرض ہی پورے نکل گئے. اور تراویح کی چیز کا ایک آیت میں چھوٹے کسی طرح تاکہ میرا قرآن پورا ہو جائے. بے شک قرآن کا پورا کرنا تراویح کے اندر یہ سنت ہے, بڑی فضیلت کی چیز ہے, لیکن اس سے زیادہ فضیلت اور اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو. یہ کثرت سے مصاحبے میں آتی ہے یہ بات, تراویح کا بڑے شوقین لیکن فرض سے فرض غائب, فرض کا اتنا اہتمام. تو یہ الٹا, یہ ترجیحات کا الٹ دینا ہے. ارے اگر فجر عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لو اور تراویح گھر میں انفرادن پڑھ لو, یہ ہزار درجہ بہتر ہے اس سے کہ عشاء کی نماز کا فرض تو پڑھے گھر میں یا انفرادن اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھے. اس واسطے کہ جماعت کا جتنی تاکید فرائض میں ہے اتنی تاکید تراویح میں نہیں ہے. تو یہ الٹی ترتیب ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ نفلی عبادتوں کا اہتمام اتنا کہ فرائض چھوٹے ہوئے.
اللہ
دیکھو اس کی مثال سمجھو, آپ کا کسی کے ذمہ قرض آتا ہے 10,000 روپے قرض ہے اس کے ذمہ, آپ چاہتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائے مجھے واپس مل جائے. اب وہ جو مقروض ہے وہ دیتا تو ہے نہیں, 10,000 روپے دیتا نہیں, 10,000 روپے نہیں دیتا, کہو بھی نہیں دیتا. اور آپ کے ہاں کوئی تقریب ہوئی شادی کی یا کوئی اور معاملہ ہوا تو ہدیے کا ہدیے لا رہا ہے, کبھی مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, کبھی کوئی اور چیز اٹھا کے ہدیہ تحفہ لے آیا. تو بتاؤ تمہیں وہ ہدیہ لینا پسند آئے گا اس سے, یہ تحفہ لینا پسند آئے گا؟ ارے بھائی جتنے پیسے تو اس کو خرچ کر رہا ہے اتنا قرضہ ادا کر, جو اصل قرضہ ہے تیرے ذمہ واجب ہے. یہ مٹھائی کا ڈبہ تیرے ذمہ واجب نہیں, یہ جو تو ہدیہ تحفہ لے کر آ رہا ہے یہ تیرے ذمہ واجب نہیں, لیکن میرا قرضہ تیرے اوپر 2,000 روپے وہ تو لا چاہیے. تو جس طرح ایک آدمی کو یہ کام کرے تو بے عقلی کی بات ہے. ارے بھائی اتنے پیسے تو قرضے میں ادا کرے تاکہ تیرا واجب ہو وہ تو ادا ہو, تو اسی طرح نوافل جو ہے یہ مٹھائی کے ڈبے اور فرائض جو ہے یہ پاس ابھی بہت لایا جاتا ہے، کبھی مٹھائی لا رہے ہیں، کبھی اٹھا کے بسکٹ لے آئے کے ڈبے لے آئے، کبھی کوئی سونا ہلوا لے آیا، کبھی جو ہاتھ میں آیا ہر وقت لاتے ہیں۔ تو شروع میں والد صاحب کو ان کے حالات کو پتا نہیں تھا، بعد میں پتا لگا کہ یہ شخص بڑا مقروض ہے، قرضے اس کے ذمے بہت ہیں اور حالات خراب ہیں۔ بلکہ پتا یہ چلا کہ جس زمانے میں جتنے زیادہ پتھر ہوتے تھے اتنے ہڈیے زیادہ لاتے تھے، جتنے جس زمانے کے اندر زیادہ آمدنی کم اور قرضہ زیادہ تو اس زمانے میں ہدیے کم سے زیادہ لا رہے ہیں۔ تو بعد میں تو ہمیں یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ جب یہ زیادہ لاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آج کل ان کا روزگار چھوٹا ہوا ہے اور کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، یہ ہدیے لانا اس بات کی علامت ہم سمجھتے تھے ان کی۔ تو جب والد صاحب کو چلا والد صاحب نے ڈانٹا ہوں، یہ کیا ہے سر؟ ارے بھائی قرضے تمہارے ذمے ہیں اور سمجھ رہا ہے کہ جی میں جب آپ کے پاس لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے دیتے اور اللہ تعالیٰ میرے روزگار میں برکت فرما دیتے ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ برکت جو ہے وہ جتنے اپنے ذمے جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی میں جو برکت ہے وہ ہدیہ تحفہ میں وہ برکت نہیں۔ ارے بھائی کسی بزرگ کے پاس ہدیہ تحفہ لے جانا یا کسی اپنے دوست عزیز قریب کو ہدیہ تحفہ دے دینا یہ کیا ہے؟ نفلی عمل، مستحب۔ اور تمہارے بدن پر جو قرضے کا بوجھ چڑھا ہوا ہے اس کا اتارنا اتنا ضروری کہ اگر تم اس حالت میں بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے تمہارے اور سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جو جس کا قرضہ ہے قرضہ وہ معاف نہ کرے، اسے تک معاف نہیں ہوتا۔ اور حضور ارض صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ اگر پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ قرضہ تھا، قرضہ نہیں ادا کر سکا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں نماز پڑھتا ان کی جناب، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم پڑھ دو، میں نہیں پڑھتا، یہ سب قرضہ اپنے گردن پر لے کے دیا۔ اتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، تو اس کی ادائیگی تمہارے ذمہ لازم فرض، اس کا تو دھیان نہیں۔ اور جناب فلاں شادی میں جا کے تحفہ دے دیا اور فلاں آدمی کے پاس ہدیہ لے گئے اور فلاں جا کے جگہ پر تحفہ دے دیا، یہ سب نفلی اعمال کر رہے ہیں۔ ارے جتنے پیسے تم اس میں خرچ کر رہے ہو اتنے پیسے اٹھا کر قرضے میں دے دیتے، کم از کم اتنا قرضہ تو اتر کر تمہارے سر سے، یہ ضرور باتیں جو کر رہے ہو۔ اور اس میں مبتلا ہے ہماری قوم، میں دن رات دیکھتا ہوں لوگوں کا یہ حال، قرضہ کرا ہوا ہے اور نفلی کاموں کے اندر پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی کا مرتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور انصاف کی اور آیتیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور کسی غریب کی مدد کرنے کا جو ثواب ہے 700 گنا اور 700 سے جو زیادہ، یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو حریص تھے خیرات کے اور نیک کاموں کے، انہوں نے صدقہ پہ صدقہ کرنا شروع کر دی اور اتنا کیا کہ کسی نے اپنا سارا ہی کچھ صدقہ کر، جو کچھ مال تھا سارے کا سارا اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہاں تک کہ بچے بھوکے رہ گئے، بیوی بچے بھوکے رہ گئے اور سارے میں صدقہ کر دیا۔ تو آخر میں اس کے اوپر آیت نازل ہوئی، یہ جو مشہور آیت ہے لوگوں کو بکثرت یاد ہوتی ہے، یہ سلون کا مادہ یوم سے خون پورے لاس، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، پورے لاس جو ضرورت سے زائد ہو. کیا مانا؟ کہ جو تمہارے اپنے نفس کی ضرورت ہے, تمہاری بیوی کی ضرورت ہے, تمہارے بچے کی ضرورت ہے, تمہاری اولاد کی ضرورت ہے, اس سے جو فاضل ہو وہ خرچ کرو اللہ کے راستے, اور جو ان کی ضروریات ہے ان میں سے خرچ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں, حلال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس کا حق بھی واجب, اپنی بیوی کا حق بھی واجب, اپنی اولاد کا حق بھی واجب. اگر تم نے ان کو تو رکھ دیا بھوکا اور 50 بھوکوں کو کھلا دیا, ان 50 بھوکوں کو کھلانا تمہارے ذمے فرض نہیں تھا, ہاں نفل تھا, مستحب تھا. اور ان کے ذمے ان کا کھلانا فرض تھا, یہ فرض میں تو کر دی کوتاہی, یعنی بچے جو ہے بھوک سے بلک رہے, بیوی کا نبتا نہیں دیا اور باہر خرچ کرتے پھر رہے, تو قرآن نے منع کر, یہ کرنا جائز ہے. ضرورت سے جو زائد ہو وہ خرچ کرو, کیوں اسے کہ ان کا حق واجب ہے, فرض ہے, وہ پہلے ادا کرو, اس کے بعد پھر آگے دیکھو کہ دوسرا کام اگر بچتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. تو نفس کا بھی حق ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نفس کا کوئی حق ہی نہیں, یہ سن سنتے نا کہ نفس کو کچھ لو نفس کو کچھ لو, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفس کا کوئی حق ہی نہیں. ارے قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان لنفس کا علی کا حق تک, یہ جان جو تمہاری ہے نا یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے کسی کی عطا کی ہوئی, اس کا بھی حق ہے تمہارے, اس کو بلا وجہ ستانا بھی یہ کوئی شریعت کا اور طریقہ کا مطالبہ نہیں, اس کا حق ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو جائز حلال طریقے سے اس کی حاجات پوری کرو, ضروریات پوری کرو. ان کو تو کر دیا بھوکا اور باہر خرچ کرتے چلے, منع فرمایا کا مادا جن سکون فل لاکھ. لوگ اس کا الٹا مطلب بتاتے ہیں آج کل کمیونسٹ قسم کے لوگ, وہ کہتے ہیں جو بھی ضرورت سے زیادہ سب سارا خرچ کر دو. تو یہ خرچ کرنے کی کم سے کم حد کا بیان نہیں, یہ خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد کا بیان, تو زیادہ سے زیادہ اتنا خرچ کر سکتے ہو جو تمہاری ضرورت سے زائد. تو یہ فرائض اور نوافل کے بعد, اور سنیے جو ہمارے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں غفلت, وہ یہ کہ نوافل کی کسی عمل کا, نفل سے کسی عمل کا ثواب سنا, اس کی فضیلت سنی, سنا تھا سب قدر میں جاگنا اور اس میں نفل عبادت کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے, واقعی رکھتا ہے. اب جناب اس کا تو بڑا اہتمام, جب بھی سب قدر آئے گی تو جناب کمر کس کے ساری رات کھڑے رہے, اس کا تو بڑا اہتمام. لیکن اور راتوں میں نہ عشاء نہ فجر نہ مغرب, جب سب قدر آئی تو سارے دھندے چھوڑ کر, سارے کاروبار چھوڑ کر اور لگے ہوئے ہیں سب قدر بنانے کے اندر. اور عام دنوں میں جب سب قدر گزر گئی تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, نہ مغرب ہے نہ عشاء ہے نہ فجر ہے. تو بھائی نوازی کی طرف تو اتنا اہتمام, اگر ساری سب قدر میں کوئی آدمی سوتا ہی رہے فرض کرو, اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے, فجر کی جماعت سے پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی معاوضہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, تو بھائی تم سب قدر میں سوتے رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے یہاں معاوضہ نہیں. لیکن جو اور دنوں میں تم عشاء قضا کرتے پھرے اور فجر قضا کرتے پھرے اور مغرب قضا کرتے پھرے, اس کا معاوضہ ہوگا. یہ تو ہمارے ہم نے تمہارے ذمے میں لازم قرار دیا تھا, یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک مزاج بن گیا ہے سہولت پسندی کا, تم یہاں سال بھر تو کرو ایش, سمجھے نا. اب ایک رات آئے گی تو اس میں جا کے سب اپنا اپنا جو کچا چکا ہے وہ ریواف کر لیں گے حساب کتاب, تو سارے سال ایش کرو, اور ایک صدر قدر جو آ رہی ہے وہ اسی کام کے لیے آ رہی ہے کہ اپنے سارا سال جو ہے وہ اس میں جو کچھ کیا دھرا تھا وہ سب حساب کتاب برابر کر لیں گے, رات کو ساری رات کھڑے رہ کر. تو یہ بڑا دھوکا ہے, بڑا دھوکا ہے. ارے یہ صدر قدر کی فضیلت نوافل کے فضیلت نوافل ہیں, اور جو اور ساری عبادات ہیں نمازیں ہیں، روزے ہیں، وہ سارے فرائض ہیں. ان فرائض کا اہتمام زیادہ چاہیے بنسبت ان نوافل کا اہتمام. تو اس واسطے الٹا کر دیتے ہیں معاملے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، حدیث قدسی میں یہ بتا دیا کہ بے شک نوافل سے بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نوافل سے قرب حاصل ہونے سے بھی اعلیٰ درجہ جو ہے وہ فرائض سے قرب کا ہے، فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ سن لیا کہ صاحب کسی بزرگ کے مجلس میں جانے میں بڑا ثواب، تو وہاں چلے گئے ثواب کی طرف، اور اپنا صبح سے لے کر شام تک کے جتنے مشغولیات ہیں وہ سب شریعت کے خلاف ہو رہے. سود بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی کھائی جا رہی، غیبتیں بھی ہو رہی، جھوٹ بھی ہو رہا، اور یہ سب کام ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھائی کسی وقت جائیں گے جا کے بیٹھ کے یہ اپنا حساب کتاب برابر کر لیں گے، جا کے کسی بزرگ سے دعا کرا لیں گے کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیجئے، وہ دعا کر دیں گے بس چھٹی ہو جائے گی. تو یہ طریقے عمل ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے کہ اگر دین کی طرف کوئی آتا ہے تو نوافل کا اہتمام ضرور کر لیتا ہے کچھ تھوڑا بہت، اور فرائض سے قافل ہوتا ہے. ارے فرائض کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کو ادا کرنے کی صحیح صحیح توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے، تو انشاءاللہ گارنٹی ہے جنت کی، جنت کی گارنٹی ہے فرائض سے. وہ ایک آرادی جہادی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کیا رسول اللہ کیا کیا میرے ذمے ہیں فرائض، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض بتا دیے کہ یہ پانچ نمازیں ہیں اور یہ روزہ ہے اور زکات ہے اور حج ہے، یہ بتا دیا. تو جب سن لیا تو سن کر کہا، قسم کھا کر کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آپ نے بتایا نہ اس سے کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو آپ نے بتایا بس وہ عمل کروں گا، یہ قسم کھا کر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا افلح الاحادی ان صدق. دیکھو یہ دیہاتی آدمی جو ہے نا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس میں کمی بیشی نہ کرے اور جتنا میں نے بتایا اسی پر عمل کرتا رہے، تو یہ فلاح پا گیا، فلاح پا گیا. یہ اس بات پر فرمایا کہ جو فرائض جو میں نے بتائے ہیں اگر ان کو پورا کرتا رہے تو گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان شاء اللہ جنت میں جاؤ. اور نوافل جو ہیں وہ ان کے بعد کی چیز ہے، فرائض مقدم اور اس کے بعد کی. نوافل کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر فرائض چھوڑ دو اور نوافل جتنے چاہے پڑھتے رہو تو پھر کوئی گارنٹی نہیں، اللہ تبارک نہ اللہ کی طرف سے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس لیے زیادہ اہتمام اس کا کرو. اسی واسطے ایک مسئلہ اور بہت پوچھا کرتے ہیں، وہ اسی سے متعلق ہے، لوگ بہت کثرت سے پوچھا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی جب بھی کسی اللہ کے بندے کو توفیق ہو دین کے راستے پر آنے کی، چلنے کی، توجہ اللہ تعالیٰ پر فرما دی، الحمدللہ بڑی نعمت ہے، دھیان ہو گیا کہ بھائی میں مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو سب سے پہلا کام جو اس کے ذمے لازم ہوتا ہے وہ ہے توبہ، اپنے سارے گناہوں. اور توبہ کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ جو نمازیں پیچھے چھوٹی ہوئی ہیں ان سے قضا کریں، جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان سے قضا کریں، زکات اگر نہیں دی ان کو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، حج اگر فرض نہیں کیا اس کو ادا کریں. تو اب قضائے عمری لوگ عام طور سے نمازیں چھٹی ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو قضائے عمری کرتے ہیں. تو لوگ اکثر یہ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب ہم قضا کی نمازیں پڑھیں زیادہ بہتر ہے یا نفلیں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو خوب سمجھ لو کہ کیونکہ قضا انسان کے ذمے فرض ہے لہذا اس کی ادائیگی مقدم ہے. اگر کسی شخص کو موقع ملا ہے، پانچ منٹ ملے ہیں، ان پانچ منٹ کے اندر وہ قضا بھی پڑھ سکتا ہے اور نفل بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قضا کو ترجیح دے، قضا پڑھے اور نفل نہ پڑھے، نفل کے بجائے قضا پڑھے. یہاں تک میں تو یاد کرتا ہوں کہ شب قدر ہے, رات کو جاگ رہے ہیں تو شب قدر کے اندر بھی جتنی ہو سکے قضا پڑھو. یہ تو قضا عمری اپنے ذمہ لازم ہے, وہ قضا پڑھو جتنا چاہو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑی سی نفلیں بھی پڑھو, لیکن زیادہ وقت قضا کا ادا کرو, قضا ادا کرو, فرائض ادا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کلمہ عطا فرمایا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت اسی میں عطا فرمائے, وہ فرائض کی ادائیگی عطا فرمائے. تو فرائض کی ادائیگی کو مقدم کرو. اور ہاں تھوڑا سا چلو تاکہ اس کا بھی کچھ حصہ مل جائے تو تھوڑی سی نفلیں بھی پڑھ لو چار سے آٹھ, باقی سارا وقت جو ہے وہ ادا کر خدا کے پڑھنے کے اندر لگا. تو آپ ذرا غور کرو گے تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ اصول کار فارما نظر آئے گا آپ کو. یہ دیکھو کون سا کام تمہارے ذمے ضروری ہے, شرحان جو تمہارے ذمے لازم ہے اس کو مقدم رکھو, اس کی فکر کرو, اس کا اہتمام کرو, اور نفلی کام کو اس کے اوپر ترجیح نہ دو. دیکھو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے, اور اسی غرض سے آیا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کہ آپ مجھے کسی جہاد میں لگا دیں تاکہ میں جہاد کروں. اب جہاد کے فضیلت کا کچھ ٹھکانا نہیں, احادیث بھری ہوئی ہے جہاد کے فضیلت سے, قرآن بھی اور حدیث بھی, اتنی فضیلت اتنی فضیلت سب کو ٹھکانا نہیں. اور یہ نیک نیتی سے جہاد کی طرف سے آئے, حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کا والدان, تو بھائی تمہارے ماں باپ ہیں, والدین ہیں کہ جیا ہیں, تو فرمایا فقیر ہی ماں سجا ہے, تو ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. زمانہ کہ اس وقت جو تم آئے ہو نا, اس وقت جہاد تمہارے ذمے فرض عین نہیں, اور والدین تمہارے زندہ ہیں ان کی خدمت فرض عین ہے, لہذا اس فرض عین کو چھوڑ کر جہاد میں آ کر جو شامل ہو رہے ہو اس میں فضیلت حاصل نہیں ہوگی, وہاں جا کر خدمت کرو. یہ اصول بیان فرماتے ہیں. اب جہاد جیسی فضیلت والی چیز اس کو اس کام کے لیے چھوڑ دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ جہاد میں فکر کے لیے آیا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. مطلب یہ تھا کہ میں اتنا سچے دل سے اور اتنے جذبے سے آیا ہوں کہ والدین کو روتا چھوڑ کر آنا آسان کام نہیں تھا, لیکن میری طلب اتنی صادق ہے جہاد کے لیے کہ والدین کو روتا چھوڑ کر بھی میں آ گیا, تو آپ مجھے جہاد میں لگا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اذهب, واپس جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اب حق ہوا کما اب کہتا ہوا, جیسے روتا چھوڑ کر آئے ہو اب جا کر ہنساؤ ان کو, ان کو ہنساؤ اس واسطے کہ ان کو ہنسانا, ان کا دل خوش کرنا تمہارے ذمے واجب ہے, اور یہ جہاد اس کو تمہارے ذمے واجب ہے. تو یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ زندگی کا کوئی گوشا اس سے خالی نہیں. دیکھو فرائض کی ایک بات اور سن لو, فرائض کے معنی عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, چار فرائض ہو گئے. یہ تو ہے ہی ارکان اسلام, لیکن فرائض ان میں منحصر نہیں, نہ جانے کتنے اور فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, بے شمار فرائض ہیں جو شریعت کے اندر بیان ہوئے ہیں. والدین کی خدمت بھی انہیں میں داخل ہے, والدین کی اطاعت بھی داخل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں صبر ہے, شکر ہے, توازو ہے, توکل ہے, یہ سب فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر جتنے گناہ ہیں, حرام اور ناجائز کام ہیں, ان سے بچنا بھی فرائض میں داخل ہے. جھوٹ سے بچنا فرض, غیبت سے بچنا فرض, رشوت سے بچنا فرض, سود سے بچنا فرض، ریاکاری سے بچنا فرض، جتنے گناہ کے کام ہیں ان سب سے بچنا بھی فرائض میں داخل ہے. تو اگر کسی شخص کو گناہ سے بچنے کا تو اہتمام ہے نہیں اور نفلیں پڑھ رہا ہے، نفلے میں لگا ہوا ہے، تو اس کی مثال وہ جو میں نے دی کہ جو قرضہ ہے وہ تو ادا کرتا نہیں اور حدیے تحفے میں لگا ہوا ہے. اس واسطے فرائض کی ادائیگی کے اندر اس کا اہتمام کرنا ہے سب سے زیادہ، اس کا اہتمام کرنا. ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں اور حجاز میں یہ فرق نظر آتا ہے. حجاز کے اندر جو لوگ ہیں نا، حرمین شریفین کے جو باشندے ہیں ماشاء اللہ عرب لوگ، ان کو میں نے دیکھا کہ فرائض و واجبات میں بہت پکے ہیں. نماز کا وقت آ جائے گا پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر وہ ان کی نماز نہیں چلے گی اپنے وقت، باقی نوافل آفل کا اتنا اہتمام نہیں، کوئی خاص اس کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کرتے. اور البتہ فرائض کا اہتمام، ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے. ہمارے ہاں نوافل کا، آداب کا، مستحبات کا، اس کا اہتمام تو بہت، لیکن فرائض اس کا کچھ خاص اہتمام ہے. عمرے کو جا رہے ہیں، عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور عمرے کے لیے روانہ ہوتے وقت وہاں جا کے حرم میں جا کے خوب نفلے پڑھیں گے، ثواب بھی بہت کریں گے، اور ثواب بھی کریں گے، بار بار عمرے بھی کریں گے اور دعائیں بھی مانگیں گے اور ذکر بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور راستے میں جو جہاز میں جا رہے ہیں تو فلم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو فلم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو نوافل کا نہیں ہے اہتمام، اور جو فرائض ہیں اس سے اپنے آپ کو، اپنی آنکھ کو بچانا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو اس کا اہتمام نہیں. جھوٹ بولنے کا سے بچنے کا اہتمام نہیں، لڑائی جھگڑے سے بچنے کا اہتمام نہیں. عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، اور لڑائی ہو رہی ہے، ایک ایک انچ کے اوپر لڑ رہے ہیں، یہ ایک انچ تو نے کیوں زیادہ استعمال کر لی اور مجھے کیوں نہیں دی، اور ایک ایک پیسے پر جان دے رہے ہیں. تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کو قرآن نے کہا ولا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج، حج کے اندر جھگڑا نہیں. تو جھگڑے کو منع کر دیا تو خوب جھگڑے اپنے ساتھیوں سے اور لڑائی کی اور زبان درازی کی اور دل دکھایا اور دوسرے جگہ پر قبضہ کیا اور جا کے طواف بھی خوب خوش خوشو کی بات کیا. تو فرائض کا تو یہ عالم اور نوافل کا یہ عالم، ہم اس میں مبتلا ہیں، عام طور سے مبتلا ہیں. تو بھائی اپنی ہر نقل و حرکت میں اس کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کون سے فرائض ہیں جن میں میں کوتاہی کر رہا ہوں، کون سے فرائض ہیں جن میں کوتاہی کر رہا ہوں، ان کی فکر زیادہ کرو اور اس کا اہتمام زیادہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ عطا فرما دے ہم کو. حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں جو شخص دروازے سے داخل ہو کر آئے گا تو میں اس کے بارے میں کچھ خبر دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. جو بھی دروازے سے داخل ہو کر آئے گا وہ اہل جنت میں. اب صحابہ کرام کو بڑی زبردست جستجو ہو گئی کہ کون داخل ہوتا ہے، کون خوش نصیب ہے جو اس وقت داخل ہوگا. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی جنت کی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب کی نگاہیں جو ہیں وہ دروازے کی طرف اٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو حضرت عمرو ابن عاص کے ساتھ زیادہ وہ داخل ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہی مصداق بنے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی. بہت آیا کہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی. سر آ کے بیٹھ گئے. جب جانے لگے مسجد سے ختم ہوئی تو ایک صحابی جو راوی ہے، مجھے نام یاد نہیں رہا، جو اس حدیث سے راوی ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا آدمی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے تو جا کے مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے, کون سے ایسے اعمال ہیں جو یہ انجام دیتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. تو کہنے میں پیچھے لگ گیا اور جا کر ان سے درخواست کی کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, دو تین روز میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہیں تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, گھر میں جا کے رات کو کس وقت رکتے ہیں, رات کو کیا عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہ تین دن رہا ان کے گھر میں, ہر وقت یہ خیال ہوتا کہ جا کے اب مسلے میں بیٹھے ہوں گے, کچھ ذکر کریں گے, کچھ نفلوں میں پڑھتے ہوں گے. رات کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں, چھوڑے اور کوئی خاص مطلب کوئی نمایاں بات نظر نہیں آئی. جو آخر دور وقت میں جیسے اور اٹھا کرتے تھے تو وہ بھی اٹھے, ہم بھی اٹھتے تھے, وہ بھی اٹھتے, اور نماز جس طرح ہم پڑھتے وہ بھی پڑھتے. دو تین دن گزر گئے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ ایسی کیا خصوصیت ہے کہ ان کو اتنی بڑی فضیلت ادا کی گئی. تو آخر میں نے ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت اسلم میرے رہنے کا منشا یہ تھا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں جو کچھ خوشخبری سن لی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں خاص, وہ میں بھی کروں تو کچھ نظر تو آیا نہیں. تو آپ جس طرح اور ہیں اسی طریقے سے آپ بھی. تو عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی مجھے تو کچھ خاص عمل مل تو مجھ سے کچھ خاص ہوتا نہیں, البتہ اس کی بات ہے کہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں الحمدللہ وعدہ کرتا ہوں اور اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور کسی اللہ کے بندے کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے, کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کی غیبت نہ کروں, کسی کو دکھ نہ پہنچاؤں, کسی کو تکلیف نہ دوں, یہ بس اہتمام کرتا ہوں, بتاؤ تو کچھ مجھ سے بند پڑتا ہے. تو اس بات پر بشارت دیتی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرائض واجبات بجا لاؤ اور جو تمہارے جتنے حقوق ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے وہ صحیح سے ادا کر لو, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو بھائی بات لمبی ہو گئی, کہنا اصل یہ چاہ رہا تھا کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی نا, ایک نوافل کی فضیلت اور ایک واجبات و فرائض کی فضیلت. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اس حدیث میں کہ فرائض کے ذریعے جو قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نوافل کے ذریعے حاصل ہونے والے قرب سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے, لہذا اس کا اہتمام زیادہ ضروری ہے, وہ کر لو تو اس کے بعد پھر نوافل کے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ درجات تمہارے بیان کرتے ہیں تو وہ مزید فضیلت کی چیز ہے. اب اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ نوافل کی کوئی بے وقتی ہو گئی یا اس کی اہمیت کم ہو گئی, نوافل کی اہمیت کم نہیں ہوئی, فرائض کی اہمیت بڑی, نوافل کی اہمیت اپنی جگہ پر اور فرائض کی اہمیت اس سے زیادہ, اس کا اہتمام زیادہ کرنے کی ضرورت. اب نوافل کی جو بات اس میں آئی ہے تو اب وقت ہی رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے تو اگلے دو